السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، انسان زندگی کا ایک مشاہدہ ہے، ایک آبزرویشن ہے، کہ جو یقیناً ہم سب کی یہ آبزرویشن ہوگی، مشاہدہ ہوگا، اور یہ ایک بڑا عجیب بھی مشاہدہ ہے کہ کسی بھی انسان سے آپ اگر یہ پوچھیں کہ تمہاری پوری زندگی کا حاصل کیا ہے، تم نے کیا اچیو کیا، تو اکثر و بیشتر جواب جو ملتا ہے وہ یہ کہ میں نے اپنا ایک گھر بنا لیا. یعنی یہ گھر کا حصول، اس کا بنانا، اسلام نے اس حق کو انسان کی قبول کیا ہے. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ جس کی طرف ہماری اصل نگاہ نہیں رہتی، کہ اس گھر کی آرائش اور زیبائش اور اس کے ایکسٹیریئر اور انٹیریئر ڈیکوریشن پر انسان اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ وہ لگا دیتا، لیکن اس کی جو توجہ ہے وہ گھر والوں پر نہیں ہوتی، کہ جن کے بارے میں وہ آخرت میں مسئول ہے اور جس سے سوال ہونا ہے روز قیامت. دین سے وابستہ افراد میں بھی یہ ایک عدم توازن وہ پایا جاتا ہے کہ دوسروں کو دعوت دینے میں بعض اوقات اپنی ذات، اپنے گھر والوں کو فراموش کر دیا جاتا ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں کہ جو انشاءاللہ موضوعات میں آگے ہم سمجھیں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ گھر والوں کی تربیت ہمارا نہ صرف دینی بلکہ اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور ہمیں اس پر خصوصی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. جیسے شہد کی مکھی کا کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو، شہد کی مکھی کا جو چھتہ ہوتا ہے اس میں آپ کو اسمال یونٹس ہیں کہ جو کہ نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خانے نظر آتے ہیں، اور ہر خانے میں شہد کی مکھی، اس کا جو کردار ہوتا ہے یا اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس اپنے خانے کو شہد سے جو ہے وہ بھر دے. یعنی وہ شہد کہ جو کہ شفا کا پیامبر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اگر آپ ایک اسلامی ریاست کو تصور کریں تو اسلامی ریاست میں جو یہ گھر ہے یہ بھی ایک ننا سا یونٹ ہے ایک اسلامی ریاست کا، اور پوری اسلامی ریاست کا جو استحکام ہے وہ گھر کے استحکام پر منحصر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. اسی طرح آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا چینی کا جو بھی ذرہ ہے وہ اپنے اندر ایک مٹھاس لیے ہوئے ہوتا ہے، نمک کا ہر ذرہ وہ اپنے اندر نمکین ذائقے کا ایک جوہر رکھتا ہے. بالکل اسی طرح سے گھر کو بھی اسلامی ریاست کا اگر ایک ننا سا ذرہ قیاس کریں تو اس میں سربراہ خاندان کی خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں اسلامی ذوق اور ذائقے کو پروان چڑھائے، اور اسی میں ہمارا اصل امتحان بھی ہے اور ہمارا اصل کام بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. آج گھروں کی جو بھی کیفیات ہیں، بڑے بڑے مسائل لوگ لے کر آتے ہیں، اولاد نافرمان ہو گئی، گھر کا سکون ہے کہ جو کہ برباد ہو گیا، یہ مسئلہ، یعنی وہ گھر کے جو دین اسلام کی چاہت یہ تھی کہ وہ سکون کا ذریعہ بنے، لیکن یہ ہے کہ وہ سکون برباد ہے. ہر گھر کی الگ ایک کہانی ہے کہ جو اپنے معاشرے میں اسلامی معاشرے میں وہ ہمیں نظر آتی ہے. انشاءاللہ ذہن یہ بنا ہے کہ کچھ جمعے کی نشستوں میں اب ذرا ہم فوکس اپنے گھر پر بھی کریں, اپنے گھر والوں کی جو تربیت ہے اس کے ذیل میں ہم پر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پھر یہ جو گھر ہے آیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یا ایک عارضی ہے, اور ایک مستقل گھر ہے کہ جس کی طرف ہماری ایک مسلسل پیش قدمی ہے, تو وہ مستقل گھر کیا ہے اور اس عارضی گھر کی حقیقت جو دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ کیا ہے. اسی طرح سے پھر ہر گھر میں مختلف کردار ہوتے ہیں, سربراہ خاندان کا کردار ہے, والدین اور اولاد کا کردار ہے, تعلق زوجین یعنی شوہر اور بیوی کا کردار ہے جس کے ملاب سے گھر بنتا ہے, گھر وجود میں آتا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ اس گھر کا سکون کیسے حاصل ہوگا, گھر میں وہ جنت نظیر کیسے بنے گا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ شریعت نے اس پر کلام کیا ہے اور بہت جامع کلام کیا ہے. قرآن مجید میں, احادیث مبارکہ میں, سیرت مطہرہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس گھر کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بڑی قیمتی ہدایات ہیں جو کہ ملتی ہیں. تو انشاءاللہ آج سے کچھ جمعوں تک ہم اس اپنے گھر کے اندر جو بھی افراد ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے چند بنیادی باتیں اور دین اسلام کے جو اصول ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے گھر کا مقصد سمجھیے. قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کا جو ایک ٹکڑا ہے, پہلا حصہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اس گھر کو بنانے کا مقصد ہمارے سامنے رکھتے ہیں. فرمایا کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اور اللہ کے جس نے تمہارے لیے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا, یعنی تاکہ تم اپنے گھر میں سکون حاصل کرو. ایک مارکیٹ میں مغرب کی ایک تختی ملتی ہے, ہوم سویٹ ہوم. مجھے بتائیے گا کہ پیسہ خرچ کر کے وہ مارکیٹ سے مغرب کی ایک تختی اس ہوم سویٹ ہوم لا کے اپنے گھر میں آویزہ کرنے سے کیا گھر میں سکون آ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ گھر کا جو بھی سکون ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں, جو بنیادیں سیٹ کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام, وہ تو سکون جب آئے گا کہ جب گھر کے ہر فرد کو اس کی اپنی اصل ذمہ داری وہ پتا ہو, دوسروں کے حقوق سے وہ اویئر. تو لہذا یہی وہ موضوع ہے کہ جو کہ انشاءاللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں, ہمارا گھر ہماری ذمہ داری. آج انشاءاللہ اہل خانہ, کیونکہ فوکس جو ہے وہ ہمارا اہل خانہ کی تربیت پر ہوگا انشاءاللہ, اسی کے لحاظ سے کچھ بنیادیں ہم اصولی باتیں سمجھیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اہل خانہ کی تربیت کے حوالے سے کیا اس کی اہمیت بیان ہوئی. انشاءاللہ آج کم و بیش کوئی 9 نکات ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اہل خانہ کی تربیت کی اہمیت کیا ہے قرآن و سنت میں. اس میں پہلی بات کہ گھر والوں کی ایسی تربیت کرنا کہ جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے, تو یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیے, اصل میرا اور آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ چینی کی شارٹیج نہیں ہے, یہ چینی مہنگی ہو جانا نہیں ہے, وہ پانی کی شارٹیج نہیں ہے, وہ بجلی مہنگی ہو جانا نہیں. یہ مسائل اپنی جگہ ہے لیکن بہت سیکنڈری نوعیت کے ہیں. بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ میں جہنم کی آگ سے, اس کے عذاب سے بچ جاؤں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے اور آپ کے لیے, اور قرآن مجید اسی کو نمایاں کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جو اس دن آگ سے یعنی وہ جہنم کی آگ سے, کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں ہے جہنم کی, بلکہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ, اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. آج تو انسان کو اپنی بنائی ہوئی دنیا کی آگ, ایک ماچس کی تیلی, وہ برداشت نہیں ہوتی اس کی آگ, تو کہاں وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. تو لہذا یہ ہے کہ یہ فریضہ ہے میرا اور آپ کے کاندھوں پر, سربراہ خاندان کی یہ ذمہ داری کہ وہ ایسی تربیت کرے اپنے گھر والوں کی کہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچ سکے. تو میں عرض کر رہا تھا سورہ آل عمران میں یہی ایک کامیابی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے اس دن دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اصل کامیاب تو یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے، اصل سکسس یہ ہے۔ تو گھر والوں کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں، یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ ابتدا میں یہ آیت بھی میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے، تلاوت کی گئی ہے سورہ تحریم کی جو آیت ہے، آیت نمبر 6، جس میں مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قرآن مجید میں جب بھی یہ الفاظ ہم سنیں، جب بھی یہ الفاظ آئیں میرے اور آپ کے سامنے مطالعے کے دوران، کون سے الفاظ؟ یا ایوہ الذین آمنو، تو ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے، حساس ہو جانا چاہیے، کیونکہ رب کائنات کس سے خطاب کر رہا ہے؟ وہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، وہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی، کہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہ حکم نہیں دے رہا، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، کہ جو حکم دے رہا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر بنے، جو نافرمان ہے وہ پھر اس جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا ذریعہ بنے، بطور ایندھن جو ہے وہ انہیں استعمال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلی بات آ گئی کہ یہ اہمیت کیا ہے گھر والوں کی تربیت کے ذیل میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، جب یہ حکم آیا اور صحابہ کرام نے سنا اس حکم کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا جامع جواب ہے کہ جو حضرت عمر سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا کہ تَأْمُرُونَهُمْ بِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَتَنْهَوْنَهُمْ أَمَّا يَكْرَهُ اللَّهُ، کہ تم اپنے گھر والوں کو ان تمام چیزوں کا حکم دو کہ جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور ان تمام چیزوں سے روکو، منع کرو کہ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو بڑا جامع جواب ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت عمر کے دریافت کرنے پر کہ کیسے بچائیں، تو فرمایا کہ تمام ان چیزوں کا حکم دو کہ جو اللہ کو پسند ہے، اور تمام ان چیزوں سے روکو کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں اور ناپسند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ پہلی اہمیت کا نقطہ آ گیا گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر دوسری اہمیت کا نقطے کے ذیل میں بات کہ روز قیامت ہم سے سوال ہونا ہے کہ گھر والوں کی تربیت کیسے کی، ہم مسئول ہیں اپنے گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اور یہ روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اعلی کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو۔ اور انشاءاللہ اس حدیث کو بیس کر کے آئندہ نشستوں میں ہم سربراہ خاندان کی جو ذمہ داری کا جب ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سمجھیں گے، تو اسی حدیث کو ہم بیس کریں گے اور تفصیل اس حدیث کی انشاءاللہ اس وقت ہم سمجھیں گے۔ لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ عربی میں رائی کسے کہتے ہیں؟ چرواہے کو کہتے ہیں۔ اور چرواہا جس طرح سے اس کے تحت کچھ ریوڑ ہوتا ہے نا، بکریوں کا، دمبوں کا ریوڑ ہوتا ہے، تو وہ رائی، وہ چرواہا ان ریوڑ پر، اس ریوڑ پر کیا ہوتا ہے؟ نگران ہوتا ہے، وہ اس کی نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع بات فرمایا، کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال ہونا۔ اور یہ حدیث اپنے اندر ایک سمندر ہے کہ جو کہ رکھتی ہے، جتنے بھی کلیکٹو فورمز ہیں، چاہے وہ کوئی فرم ہو، کوئی گھر ہو، اسی طرح سے ایک اسلامی ریاست کا پورا تصور ہو، یعنی ہر ایسا کلیکٹو فورم کہ جس میں کوئی جو ہے وہ سربراہ بنایا گیا ہو اور اس کے تحت کچھ لوگوں کو دیا گیا ہو اور وہ نگران ہو، تو لہذا تمام ایسے کلیکٹو فورمز پر، اجتماعیتوں پر یہ حدیث ہے کہ جو کہ فٹ بیٹھتی ہے، کہ ہر ایک کیا ہے، نگران ہے، اور اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال ہونا روز قیامت کہ ان کی تربیت کی کہ نہیں کی. تو لہذا بحیثیت سربراہ میں اور آپ اپنے گھر پر کیا ہیں، ایک مسئول ہیں، نگران ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت ہم سے سوال کرے گا کہ تربیت کی کہ نہیں کی. اسی حوالے سے ایک متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس سے بھی آپ اس ذمہ داری کی جو حساسیت ہے اور جو وعید ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اس کو سنیے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بندے کو کسی ریت کا حاکم بنایا گیا ہو، یعنی وہ حاکم ہو، نگران ہو، اور اس کے تحت کچھ، یعنی ماتحت کچھ لوگ ہوں، اور اس نے، اس نگران نے خیر خواہی کے ذریعے اپنے ماتحت لوگوں کی نگرانی نہیں کی، صحیح طرح سے حفاظت نہیں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِلَّا لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، ایسا شخص کہ جس کو کسی ریت کا نگران بنایا گیا، اس کے تحت کچھ لوگوں کو دیا گیا، نگران بنایا، لیکن اس نے نگرانی کا حق ادا نہ کیا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ایسے گروہ سے، ایسے بد نصیبوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ دو نکات ابھی تک ہم نے سمجھے ہیں، گھر والوں کی تربیت، اہل خانہ کی تربیت کی ذیل میں اہمیت کیا ہے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور روز قیامت ہم مسئول ہیں، ہم سے سوال ہونا ہے گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے. تیسری بات اہمیت کی ذیل میں، کہ سب سے بڑا خسارہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں کا خسارہ ہے، دنیا کا یا آخرت کا؟ یہ جو دنیا ہے وہ تو عارضی ہے، تو لہٰذا یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، نفع بھی عارضی ہے، نقصان بھی عارضی، اس پر ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے. ہاں، کیونکہ اس دنیا کے بعد جو ایک زندگی شروع ہونے والی ہے وہ آخرت کی ہے، اور وہ ہے پرماننٹ لائف. تو لہٰذا جب وہ آخرت پرماننٹ ہے تو وہاں کا نفع اور نقصان، پروفٹ اینڈ لاس بھی جو ہے وہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا. تو لہٰذا سب سے بڑا جو نقصان ہے ہمیشہ ہمیشہ کا، وہ آخرت کا. اور قرآن مجید کا یہ مستقل موضوع ہے کہ آخرت میں خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں. ذرا سنیے سورہ شورا کی آیت نمبر 45-45، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انم الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، کس دن؟ قیامت کے دن. تو لہذا قیامت کا جو خسارہ ہے وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. اور کتنے بدنصیب ہیں سب سے زیادہ خسارے میں اور ٹوٹل لاس میں رہنے والے، وہ کون ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو روز قیامت خسارے میں ڈال دیا، وہاں پر وہ ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں کی ناکامی سے ہماری حفاظت فرمائے. لہذا آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے اسی مختصر دنیا میں ہمیں جو کامیابی کے لیے جمع کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو بنانا ہے وہ بنانا ہے، اسی میں ہمارا امتحان ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے خسارے سے بچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمیں ان کی فکر کرنی ہوگی، آج ہی اپنے گھر والوں کی تربیت کا کوئی سامان ہمیں کرنا ہوگا، اس پر کوئی، یعنی بیٹھنا ہوگا اور غور و فکر کرنا ہوگا. تین باتیں ہو گئیں موضوع کی اہمیت کے حوالے سے اہل خانہ کی تربیت کے ذیل. چوتھی بات، بلکہ اس میں ایک وہ آیت بھی نوٹ کر لیجئے، جہنم کا جو بھی خسارہ ہے وہاں تو کیفیت مستقبل کی خبریں اللہ نے آج ہمارے سامنے قرآن مجید میں کھول دی ہیں کہ مستقبل میں یہ نقشے ہیں کہ جو کہ پیش آنے والے ہیں. سورہ معارج کی آیات 11-14 میں اللہ تعالی قیامت کی جو بھی ہولناکی ہے اس کا ایک نقشہ کھینچتے ہیں، اور وہ نقشہ یہ ہے کہ اس دن اللہ کی عدالت میں جو لوگ مجرم بن کر پہنچیں گے، تو وہاں پر جب وہ جہنم کی ہولناکی دیکھیں گے تو وہاں پر ان کی ایک چاہت ہوگی کہ دنیا میں وہ جتنی بھی رشتہ دار اور رشتہ داریاں، بلڈ ریلیشنز، کہ جو بڑا دم بھرتے تھے اور جن کی دنیا بنانے کے لیے انسان اپنی آخرت برباد کر رہا تھا، وہ رشتہ دار روز قیامت جہنم کی ہولناکی سے بچنے کے لیے وہ ہر ایک کو داؤ پر لگانا چاہے، فدیے کے طور پر دینا چاہے. دیکھیں الفاظ سنیں، یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التی تووی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اس دن مجرم یہ چاہے گا کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بطور فدیہ اپنے بیٹے کو دے دے, اپنی بیوی کو دے دے, اپنے بھائی کو دے دے, اپنے پورے کنبے قبیلے کو, اپنے رشتہ داروں کو کہ جس نے دنیا میں اسے سپورٹ کیا تھا, ان کو جو ہے وہ فدیے کے طور پر دینا چاہے گا. اور یہیں تک نہیں, ومن فی الارض جمیع, جو کچھ بھی دنیا کا ساز و سامان ہے وہ سب کچھ بطور فدیہ دینا چاہے گا. اور اس کی چاہت کیا ہوگی؟ وہ ایک چاہت ہوگی کہ ثم ینجی, بس اسے نجات دے دی جائے اس جہنم کی آگ سے, وہ جہنم کی آگ کے جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی, کوئی مذاق نہیں, بس اس کی ایک چاہت ہوگی. اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں یہ رشتہ دار ان کے لیے دنیا بنانے کے لیے آخرت انسان برباد کر رہا ہوتا, لیکن یہ ہے کہ وہاں نقشہ کیا ہوگا, بالکل الٹ ہوگا, نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی, کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا. اچھا, یہ جہنم کی آگ کا تصور آج آپ دیکھیے, جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا بار بار کہ یہ انسان کی بھڑکائی ہوئی آگ آج برداشت نہیں ہو رہی, انسان کو اپنی بھڑکائی ہوئی آگ, وہ کہاں اللہ کی آگ اس کو وہ برداشت کر سکتا ہے. یورپ میں ایک تجربہ ہوا اور بڑا بھیانک جو بھی اس کا نتیجہ تھا وہ سامنے میں آپ کے رکھتا ہوں, تصور کر کے بھی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. یورپ میں ایک تجربہ کیا گیا کہ ایک چمپینزی کو, آپ جانتے ہیں وہ جو بندر نما جانور ہوتا ہے چمپینزی, مادہ چمپینزی ماں, اس کو ایک آئرن کیج میں دکھایا گیا اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو اس کے سینے سے چپکا ہوا ہے, اور دکھایا گیا کیمرے سے کہ وہ آئرن کیج میں وہ ہے اور ماں اپنے بچے سے اٹکلیاں کر رہی ہے, کھیل کر رہی ہے, کبھی سلاخوں کو ادھر پکڑے کبھی ادھر پکڑے, وہ کھیل چل رہا ہے, ایک محبت کی کیفیت جو ہے اپنے بچے سے ماں کی چمپینزی کی وہ نظر آتی. پھر مینجمنٹ نے, کیونکہ وہ آئرن پلیٹس کا وہ کیج تھا, پورا آئرن کا تھا, تو وہ جو فلور تھا اس کو نیچے سے گرم کرنا شروع کیا, آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کیا. پھر کیفیت دیکھی گئی کہ وہ ماں, اس نے کیونکہ اب اسے سلاخوں کو جب وہ پکڑ رہی ہے تو لہٰذا اب اس نے بچے کو اپنے سینے سے چپکا لیا, کیونکہ اب وہ سلاخیں گرم ہونا شروع ہو گئی نا, تو لہٰذا کبھی ادھر پکڑے کبھی ادھر پکڑے, تو لہٰذا آہستہ آہستہ وہ گرم کرتے کرتے پھر مینجمنٹ نے اس آئرن کیج کو ریڈ ہاٹ کر دیا. ریڈ ہاٹ یعنی اب وہ اس کیفیت میں آ گیا کہ اب کہیں پکڑنا ممکن نہیں رہا. تو لہٰذا جو اینڈ ریزلٹ دکھایا گیا وہ انتہائی ہولناک تھا, جس کا تصور کر کے جو ہے وہ انسان آج کام جائے. وہ اینڈ ریزلٹ کیا تھا میں عرض کروں آپ کو, وہ دکھایا گیا کہ اس چمپینزی ماں کے جو تھوڑی دیر پہلے اپنے بچے کے لیے بڑی فکر مند تھی, وہ سینے سے چپکائی ہوئی تھی, اس نے جب وہ ریڈ ہاٹ ہو گیا کہیں پکڑنے کے قابل نہ رہا, تو اس نے اس آئرن فلور پر اپنے چھوٹے بچے کو رکھا اور اس کے اوپر کھڑی ہو گئی, اس کے اوپر کھڑی ہو گئی, اپنے آپ کو ہے اس نے جو کہ بچایا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو آخرت کی اور جہنم کی ہولناکی کا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے, میرے بیٹے کو لے لو, میری بیوی کو لے لو, میرے بھائی کو لے لو, میرے پورے کنبے قبیلے کو لے لو, پورے زمین کے ساز و سامان کو لے لو اور مجھے نجات دے دو, تو کچھ تصور ہے کہ جو کہ قائم ہوتا ہے اس جہنم کی ہولناکی کا جو آج انسان یہ تجربات کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس جہنم کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تین نکات ہو گئے کہ اللہ کا حکم ہے گھر والوں کی تربیت کرنا, کوئی مذاق نہیں, پھر روز قیامت ہم مسئول ہیں گھر والوں کی تربیت کے حوالے سے, اور یہ ہے کہ سب سے بڑا جو خسارہ ہے قیامت کا خسارہ کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ خسارے میں ڈالتا. چوتھی بات اہمیت کی ذیل میں ذرا خوشخبریاں بھی تو سن لیں نا, جہاں انذار کا پہلو ہے قرآن مجید میں بشارتیں بھی ہیں, اور یہ تربیت کے لحاظ سے یہ دونوں انداز بڑے مفید ہوتے ہیں, یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے, انذار بھی ہے تو تبشیر بھی ہے. تو ذرا اب بشارت بھی سن لیجئے. اگر تو ہم اپنی اولاد کی صحیح نہج پر اسلامی اقدار کی روشنی میں تربیت کر پائے تو سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہمیں ایک بشارت دیتی ایسے والدین کو کہ جو اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کرتے ہیں. یہ بشارت سنیے, رب کائنات فرما رہا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان, وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان ہی کے رستے پر ان کو انہوں نے فالو کیا, اپنے والدین کو فالو کیا، یعنی والدین بھی ایمان کے راستے پر اور ان کے پیچھے اولاد بھی انہی والدین کے راستے پر چلی، ایمان کے راستے پر چلی، تو رب کائنات کی بشارت یہ ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم وما الثناہم من ذریتہم من شیء من عملہم من شیء، یعنی ہم ان کی اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ جنت کے ہائر گریڈز میں ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کچھ کمی کر کے ان کو نیچے نہیں لائیں گے. یعنی نقشہ کیا کھینچا جا رہا ہے کہ اگر والدین بھی جنت میں پہنچ گئے، اولاد بھی جنت میں پہنچ گئی، لیکن گریڈز اس کا ایک فرق پڑ گیا. یعنی والدین اگر وہ ہائر گریڈز پر ہیں جنت کے، جنت کے بھی گریڈز ہوں گے نا اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، کسی کو بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے، کسی کو کم ملیں گے، لیکن اگر والدین اور اولاد دونوں جنت میں پہنچ گئے اور والدین بالفرض اعلیٰ گریڈ پر ہیں اور اولاد نچلے گریڈ پر ہے، تو اب اس آیت کی روشنی میں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ والدین کے اعمال میں کچھ کمی کر کے ان کو ہائر گریڈ سے لوئر گریڈ پر لایا جائے گا بچوں سے ملانے کے لیے، نہیں، بلکہ خوشخبری یہ ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان سے ان کے ہائر گریڈ پر ملا دیں گے، لوئر گریڈ سے ہائر گریڈ پر لے جائیں گے اور ان کے اعمال میں کمی کر کے نیچے نہیں لایا جائے. تو لہٰذا یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ یہ فیملی جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب گھرانے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی ساتھ ہوں اور جنت میں بھی جو ہے وہ ساتھ ہوں. ہمیں اس کی آرزو ہے کہ جو اپنے اندر وہ رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو اہمیت کے ذیل میں اہل خانہ کی تربیت کے یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے، اور اس ذیل میں چار باتیں ہیں کہ جو کہ ہم نے سمجھ لی ہیں نو باتوں میں سے. پانچویں بات کیا ہے؟ والد کے لیے تربیت، یعنی ایک ترغیب ہے اور خوشخبری ہے، یعنی خاص طور پر والد کے کردار کے حوالے سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کی روایت میں خوشخبری دے رہے ہیں والد کو. دیکھیے تحائف ہم دنیا میں بھی اپنی اولاد کو دیتے ہیں، اور تحائف جو بھی مادی تحائف ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ترغیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپس میں تحائف کو انٹرچینج کیا کرو اور ایکسچینج کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن بہرحال مادی تحفے مادی ہوتے ہیں، بچپن میں دیے گئے تحفے لڑکپن میں جوانی میں ان کی نوجوان کی نگاہ میں وہ اہمیت نہیں رہتی نہیں ہے، حالانکہ بچپن میں اس کے لیے بچہ جو ہے وہ یعنی دہاڑے مار مار کے روتا تھا کہ مجھے وہ کھلونا چاہیے، لیکن جب اس کی عمر جو ہے وہ بچپن سے اوپر جاتی ہے، لڑکپن جوانی، تو وہ بچپن کے کھلونے اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ یوز لیس ہو جاتے ہیں، اس کے اندر ایک اٹریکشن وہ ختم ہو جاتا، اب اسے کچھ اور چیزیں چاہیے ہوتی. تو لہٰذا جیسے جیسے اسٹیج انسان کی اوپر جاتی ہے، وہ پچھلے اسٹیجز کے جو بھی کھلونے اس کے لیے تحفے وہ یوز لیس ہو جاتے. تو لہٰذا مادی تحفے مادی ہوتے ہیں، وہ اپنی تاثیر بھی کھو بیٹھتے ہیں، وہ انٹرسٹ بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک تحفہ ہے کہ جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں والد کو خاص طور پر، کہ والد کی طرف سے اولاد کو جو بہترین تحفہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما نحل والد ولدا من نحل اول من ادب حسن، فرماتے ہیں کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ وہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا. ایک والد نے اپنی اولاد کو اگر کوئی بہترین تحفہ یا کوئی عطیہ دیا ہے تو وہ حسن ادب ہے، وہ اچھی سیرت ہے کہ جو کہ سکھانا ہے یا اسے اچھے آداب وہ سکھانا ہے. یہ بہترین تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی طرف سے اولاد کو وہ دیا. لہذا یہ ہے کہ یہ تحفہ ہے کہ جو کہ ہمیں دینا چاہیے، وہ روحانی وہ تحفہ کہ جو کہ اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے اور اپنی تاثیر وہ کھوتا بھی نہیں، اور یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے پھر والدین کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح ایک ابن ماجہ کی روایت میں مزید، یہاں تو ایک ترغیب کا انداز ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ذرا حکم کے درجے پر بھی ہے والدین کے لیے. فرمایا گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکرمو اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے ادب سکھاؤ، انہیں با ادب بناؤ تاکہ وہ معاشرے میں ایک اپنا بہترین کردار وہ ادا کر سکے، معاشرہ بھی ایک حسن اس کے اندر وہ پیدا ہو، افراد سے وہ حسن پیدا ہوگا، اب معاشرہ افراد ہی کا نام ہوتا ہے. تو لہٰذا گھر سے یہ با ادب جو بھی رجال کار ہیں وہ معاشرے کو فراہم کیے جائے. تو لہٰذا فرمایا گیا کہ اکرمو اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنے اولاد کا اکرام کرو، اس کو حقیر نہ بناؤ سمجھو، اور اس کو حسن ادب سکھاؤ. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے. پھر گھر والوں سے جو ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، یہ بھی اہمیت کا حامل ہے دین اسلام کے نزدیک، اور اس کی طرف بھی رہنمائی ہے کہ جو کہ ہمیں ملتی. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہر گھر میں جو سربراہ خاندان ہے اس کا کردار ہمیں کیا نظر آتا. جیسے ہی سربراہ خاندان گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے جو ہے وہ سہم جاتے ہیں، بچے کونے کھدڑے میں چھپ جاتے ہیں، بیگم صاحب اپنے کام میں لگ جاتی، کیونکہ گھر سربراہ خاندان کا تصور کیا ہے گھر والوں پر، کہ مولا بخش بس وہ ہاتھ میں ہوگا، وہ ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا اور چہرے پر منہ پھٹ اور ہڑ چھڑ والی کیفیت ہوگی. بس یہی ایک کردار ہے کہ جو سربراہ خاندان کا، الا ماشاءاللہ ہر جگہ ایکسیپشنز استثنات موجود ہیں، لیکن عموم میں جو مزاجوں کا کھردرا پن ہے، سختی ہے، وہ ہمیں ہر گھر میں نظر آتی ہے، جس سے گھر اجڑتے ہیں، گھر بنتے نہیں. تفصیل سے انشاءاللہ اس پر باتیں آئیں گی آگے، سربراہ خاندان کی ذمہ داری. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، چھٹی بات، ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. یہ جو عربی میں خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ گڈ بیٹر کی بات نہیں ہے، جیسے انگلش میں گڈ بیٹر، اسی طرح سپرلیٹو ڈگری کیا ہوتی ہے، بیسٹ. تو یہ گڈ بیٹر کی بات نہیں ہے، عربی میں خیر کہتے ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہترین، بیسٹ امونگ یو. تو لہٰذا خیرکم لآلی، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسوہ سامنے رکھتے ہیں، وانا خیرکم لآلی، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، میرا اسوہ ہے کہ جو کہ تمہارے سامنے. تو بہرحال یہ ہے کہ گھر والوں سے اچھا برتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان اسے قرار دیا. تو کیا ہم بہترین انسان بننا نہیں چاہیں گے؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ وہ کرنا ہوگا. پھر ساتویں بات کیا ہے، کامل ایمان کی شرط بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے قرار دے رہے ہیں؟ یعنی تم اگر، میں اور آپ اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہیں، تو ذرا سنیے ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اہل خانہ کی تربیت کے ذیل میں، اس کی اہمیت کے ذیل میں یہ ساتواں نقطہ ہے کہ جو کہ نوٹ فرمائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا من اکمل المؤمنین ایمانا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو کامل ایمان وہ اس شخص کا ہے، احسنہم خلقا، کہ جس کا اخلاق جو ہے وہ سب سے بہت بہترین ہے. اور فرمایا کہ وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِ، اور جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ لطف و کرم والا ہے، وہ محبت والا ہے، وہ نرمی والا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں، اس کو کامل بنانا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے وہ اسی اعتبار سے وہ حسن والا ہونا چاہیے، وہ التفات والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. پھر آٹھواں نقطہ، سیکنڈ لاسٹ نقطہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کی جو بھی مرنے سے پہلے کی نیکیاں ہیں صدقے جاریہ کے طور پر، وہ اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ جاتی رہتی مرنے کے بعد. ورنہ ہمیں ایک اصولی بات پتا ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اس کا جو اعمال کا رجسٹر ہے وہ کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. لیکن خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کا عمل اسے منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے تین اعمال ہیں کہ جو مرنے کے بعد انسان کے اکاؤنٹ میں اس کا اجر جو ہے وہ پھر بھی جاتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی جاتا رہتا ہے. اب وہ تین اعمال کیا ہیں؟ فرمایا کہ صدقۃن جاریہ نمبر ایک، الا من صدقۃن جاریہ، کوئی بھی ایسا کام کہ جو مفاد عامہ کے لیے انسان کوئی مسجد تعمیر کر کے چلا گیا، کوئی کنواں کھدوا کے چلا گیا، کوئی سڑک کی تعمیر کر کے چلا گیا، جس سے مرنے کے بعد مفاد عامہ یعنی لوگ اس سے عام فائدہ ہے کہ جو کہ اسے ہو رہا ہے، انسانیت کو ہو رہا ہے، کوئی دین کے حوالے سے کوئی انسٹیٹیوٹ قائم کر کے چلا گیا، کوئی مسجد کی تعمیر اس میں اپنا حصہ ڈال کے چلا گیا، جتنے بھی صدقہ جاریہ کے کام. تو لہٰذا یہ مرنے کے بعد بھی ایسے کاموں کا اجر ہے کہ جو کہ انسان کے اکاؤنٹ میں جاتا رہتا. پھر دوسرا عمل آپ نے فرمایا کہ او علم ينتفع به، ایسا علم وہ بانٹ کے چلا گیا انسانیت کو کہ مرنے کے بعد لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہے، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہوتا رہا. کوئی بھی ایسی تقریر کر کے چلا گیا، کوئی تحریر لکھ کے چلا گیا، کوئی کتاب ایسی شائع کر کے چلا گیا کہ جس سے مرنے کے بعد اس کے لوگ پڑھتے رہے اور یہ ہے کہ استفادہ کرتا رہے، ان کی زندگیوں میں پازیٹو انقلاب برپا ہوتا رہا، ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی رہی. تو ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے وہ بانٹ کے چلا گیا، اس کا اجر بھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے. اور پھر تیسری بات وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا کہ او ولدن صالح یدعو لہ، اور ایسی اولاد کے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے. یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی اولاد کی جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے کیا کرے، دعا کرے. اور ایسی اولاد کیسے ملے گی؟ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے گی نا، اس کے لیے ہمیں ہی ذمہ داری اپنی ادا کرنی ہوگی. ایسی تربیت ہم کریں گے اپنی اولاد کی تو لہٰذا پھر یہ اولاد ہے کہ جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، یہ خوش نصیب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج کی آخری بات، بلکہ وہ حدیث اللہ کے رسول کی نوٹ فرمائے ابن ماجہ کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اولادکم من اطیب کسبکم، بے شک تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے. آج انسان کیا کچھ نہیں کما رہا، مادی لحاظ سے پوری دنیاوی زندگی کو کھپا ڈالتا ہے صرف بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے. ادھر کمائی چل رہی ہے، ادھر کمائی چل رہی ہے، بینک بیلنس کو بڑھایا جا رہا ہے، لیکن بہترین کمائی جو گھر میں انسان کے موجود ہوتی ہے اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول فرمانے کہ ان اولادکم من اطیب کسبکم، بے شک تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی، اس پر فوکس کرو خدا کے لیے، اسے جہنم کی آگ سے بچاؤ، اسے بہترین کردار کا مالک بناؤ، اس نے ادب اسے سکھاؤ، یہ تمہاری بہترین کمائی ہے، تمہارے لیے صدقہ جاریہ. مرنے کے بعد بھی تمہارے اکاؤنٹ میں جیسے جیسے وہ نیک اعمال کرتی رہے گی وہ تمہارے لیے نیک اکاؤنٹ میں اضافہ کرتی رہے گی، لہٰذا اس پر فوکس کرو. اور آخری بات، اہل خانہ کی تربیت کے ذیل میں یہ نواں نقطہ نوٹ فرمائیے کہ اگر ہم واقعتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت چاہتے ہیں روز قیامت، ساتھ چاہتے ہیں، چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ اور یہ تو ہر امتی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کی یہ دلی آرزو ہے. ہم تو آج بھی خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم وہ زمانہ پاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ہوتے، ان کی خاک ہمیں نصیب ہوتی. لیکن یہ ہے کہ بشارت سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، تو دو بچیوں کی تربیت کرنے والے والدین کے لیے یہ خوشخبری موجود ہے. دو بچیوں کی، آج تو بچیاں ہمیں بوجھ معلوم ہوتی ہیں، کفار مکہ تو 14 سال پہلے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جب بچی کی ولادت ہوتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا. آج بھی کچھ رنگ ڈھنگ ہمیں بعض جگہوں پر گھرانوں میں نظر آ جاتے ہیں، بچے ہیں تو بڑی خوشیاں منائے جا رہے ہیں، اور اگر بچیاں ہو جائیں تو ساس بہو کو تانے دینا شروع کر دیتی اگر ایک سے زائد بچیاں لگاتار ہو جائیں، بچہ کیوں نہیں ہو رہا، لازمن تمہارے اندر کوئی نقص ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ساس اپنے آپ کو بھول جاتی ہے کہ وہ بھی بچی عورت، اور اس میں کیا عمل دخل ہے بہو کا. لیکن ذرا سنیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص دو لڑکیوں کا بار اٹھائے اللہ تعالیٰ اس پر ذمہ داری ڈالے دو بچیوں کی، اور پھر ان کی وہ پرورش کرے یہاں تک کہ وہ دو بچیاں سن بلوغ کو پہنچ جائیں، بہترین اس نے ایسی پرورش کی کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ گئیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح سے جو ہے وہ میرے ساتھ ہوگا. یہ دو انگلیاں آپ نے اتنی قربت اشارہ کر کے جو ہے فرمایا کہ اس طرح سے وہ شخص ہے کہ جو کہ میری مائیت اسے نصیب ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں اپنے گھر پر واقعتاً فوکس کرنے کی توفیق دے. ہم اپنے گھر والوں کے حوالے سے مسئول ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے اسلامی اقدار کی روشنی میں. انشاءاللہ یہ موضوع ہے کہ جو بہت اہم ہے، اور یہ آگے بھی انشاءاللہ ہمیں لے کے چلنا ہے، مختلف کردار کو ہم سمجھیں گے. اگلی نشست میں ہم گھر والوں کی تربیت کی ذیل میں جو حاصل ہونے والے بینیفٹس ہیں، فوائد ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.